وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وللدار الآخرة اور البتہ گھر آخرت کا. خیر للذین یتقون اچھا ہے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے. آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے, اصل زندگی ہے, حقیقی زندگی ہے, اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل کر اور تفریح کر کے اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلا جائے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ دس ورلڈ از لائک اے اسٹیج, کہ یہ زندگی ایک اسٹیج کی طرح ہے. ویئر پیپل کم پلے دیئر رولز اینڈ گو اوے, جہاں لوگ آتے ہیں, جیسے ڈرامے کے لیے ایک اسٹیج ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان رولز میں آپ دیکھیں کہ کسی کا رول ایک کنگ کا ہوتا ہے, کسی کا ایک بڑھئی کا, ایک لوہار کا, اور دیگر مختلف قسم کے, لیکن وہ سب اپنا کام سنجیدگی سے کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. جو ہی وہ شو ختم ہوتا ہے ان لوگوں کا اصل روپ, اصل رخ اور اصل کام سامنے آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اس دنیا میں لوگ آتے ہیں, اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور پھر جب واپس جائیں گے تو سب کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کام کیسا تھا. جیسے کسی بھی پلے کے بعد انعامات ملتے ہیں یا آواز ملتے ہیں, بالکل اسی طرح وہاں پر بھی انسان کو اس کی پرفارمنس کے مطابق اوارڈز ملیں گے, مختلف لوگوں کے مختلف درجات اور انعامات ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں, یا دنیا میں ہمیں سنجیدہ رہنا ہی نہیں اور محض کھیل تماشے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں یا سیر تفریح کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت یہ ہے, اور ایک مومن کے لیے تو یہ زندگی بہت کام کی ہے. وہ یہیں پر رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے, اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا جو حقیقت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ایک انگلی دبو کر نکال لے, پھر دیکھے کہ سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے. کیونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, وہ ہمارا گھر ہے, مقام ہے, منزل ہے, اس لیے اس کے بارے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اس کھیل کود کے بیچ میں. کیونکہ انسان جب دوسروں کو غیر سنجیدہ دیکھتا ہے تو ان سے تاثر قبول کر کے خود بھی غیر سنجیدہ ہونے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اور سب لوگ صرف انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کا مقصد یہی ہے. لیکن بندہ مومن کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل گھر کہیں اور ہے, یہاں اسے تیاری کرنا ہے, لہٰذا وہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے مقصد اور منزل اور اینڈ پر نظر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کام کرتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون, دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر وہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا آخرت میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ انسان کی تقوی کی. جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر زندگی گزارے انہیں کی زندگی پھر تقوی کی زندگی ہو سکتی ہے. یعنی خدا کی دنیا کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا اور ہم خود سے نہیں یہاں آئے, اس نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں یہاں رہنا ہے. और जो लोग इस दुनिया को एक खिलंडरे का खेल समझे, इसका कोई मकसद न समझे, फिर वो लोग महज तफरीहात के पीछे और नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलते रहते हैं और ऐसे लोगों को इस दुनिया के इख्तिताम पर यकीन हो जाएगा कि वो सब खेल तमाशा अब खत्म हो चुका है, अब तो हिसाब का वक्त है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, असलाता अकिलून, अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या क्या सबक हासिल करने की जरूरत है? कि इस जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है और यहाँ रहते हुए वो सब काम करना जरूरी है जिनके बारे में आखिरत में सवाल होगा। और वैसे भी आप देखिए कि जब इंसान अपनी आखिरत को सामने रख के काम करता है तो बसा औकात उसे दुनिया में कुछ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं और उसके लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए। जैसा कि हदीस में भी आता है, जिसने दुनिया को चाहा उसने अपनी आखिरत का नुकसान किया और जिसने आखिरत को चाहा उसने दुनिया का नुकसान किया। बस सलाह होने वाली को बाकी रहने वाली पर तरजीह न दो, यानी तरजीह किसको देनी चाहिए? बाकी रहने वाली को। बस बाकी रहने वाली को फना होने वाली पर तरजीह दो। जैसे एक और हदीस में भी आता है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु वरदिया बिल कफाफ वामिल लिमा बाद अल-मौत। अल-कय्यिस समझदार अकलमंद इंसान वो होता है, मोहतात इंसान वो होता है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, थोड़े रिस्क पे भी राजी हो जाता है और मौत के बाद के लिए काम करता है, मरने के बाद के लिए काम करता है। देखिए दुनिया में कई तरह के इंसान है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फलसफा ये कि मुझे बस आज के दिन की फिक्र है, मुझे जो कुछ करना है आज के लिए करना है, वो आज की ऐश-ओ-इशरत चाहते हैं। वो कहते हैं कि बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नहीं, बाबर को बैश कर लो कि दुनिया दोबारा नहीं मिलेगी, वो इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज में कल के बारे में सोचते हैं, दुनियावी एतबार से भी देखा जाए, नहीं ये तो दुनिया और आखिरत का मुकाबला ना, दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो ज्यादा समझदार इंसान कौन होता है जो आज का कमा के आज खत्म नहीं कर देता बल्कि कल के लिए पसंदाज करता है, कल के लिए बचाता है, बचत करता है। लेकिन अकलमंद सिर्फ वो नहीं जो दुनिया के कल के लिए बचत करता है, अकलमंद वो है जो बड़े कल के लिए बचत करता है। वो सिर्फ आज के लिए काम नहीं कर रहा, वो कल के लिए काम कर रहा है। अपने बारे में एक सवाल लिखिए, अपने आमाल का जायजा लीजिए, अपनी एक्टिविटीज का जायजा लीजिए और कोई भी काम करते हुए ये सोचिए कि मैं इसका फायदा कहाँ चाहती हूँ, क्या महज दुनिया में या फिर आखिरत में। और खास तौर पर जो अहम काम है, क्योंकि छोटे छोटे काम तो जाहिर है मसलन खा रहे हैं पी रहे हैं तो आपको वक्ती तौर पर दुनिया का फायदा नजर आता है, लेकिन एक मोमिन का खाना पीना और सोना भी महज दुनिया के लिए नहीं होता। वो खाता और सोता इसलिए है कि वो इससे भी ताकत हासिल करके अपनी कल के लिए बेहतरीन काम कर सके। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर के कैलूले की हिकमत क्या बताई कि मोमिन कैलूला क्यों करता है, ताकि रात को जाग सके। लेकिन कुछ लोग दिन को भी सोते हैं और रात को भी खूब सोते हैं, बल्कि सुबह उठने के टाइम पर भी सोते हैं, जो सारी मखलूक जाग चुकी होती। तो हमें अपने अपने अमल का हिसाब करना है कि मैं कोई भी काम आज के लिए कर रही हूँ या कल के लिए। फिर अपने आप को खुद नंबर दीजिए कि मैं अकलमंद हूँ या नहीं। इसीलिए अकलमंद हूँ या नहीं की बात क्यों की, ये मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं आपसे, असलात आते लोग, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, अकल इस्तेमाल नहीं करते? चलिए लिखिए अपने पास, अकलमंद कौन, वो जो आज के लिए काम करे या वो जो हमेशा के कल के लिए काम करे। सिर्फ कल ना लिखे, हमेशा के कल के लिए काम करे। पद्मा आलम, तहकीक हम जानते हैं, हमें इल्म है। अब देखिए कि नालमों से भी बात बन जाती, लेकिन कद क्यों आया? नालमों का मतलब है हम जानते हैं, कद लगाने की जरूरत क्या, कभी नहीं सोचा आपने क्या ये लफ्ज़ है? क्योंकि मुझे तो बहुत शुरू में मुश्किल पड़ती थी कि मैं इन बड़े लफ्जों को छोड़कर छोटों को सोचती रहती थी, अगर ये ना लगता तब भी तो बात हो रही थी, है ना? तो कद क्यों लगा, इसकी क्या हिकमत है? असल में नालमों से भी काम तो चलता है, हम जानते हैं, لیکن قدر عالموں سے معنی میں گہرائی آتی ہے، معنی بدلتا ہے، معنی کے اندر تاثیر بدلتی ہے. اصل میں یوں تھا قد کننا نعلم، کننا یہاں محذوف ہے، یعنی بعض اوقات کلام کو شارٹ کرنے کے لیے کچھ لفظ اس میں سے ڈراپ بھی کر دیے جاتے ہیں لیکن وہ اسلوب زبان کا حصہ ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں ہوگا، یہ بات برابر خدا کے علم میں رہی ہے، یعنی صرف آج ہی نہیں جانتے، بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اب دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مجھے بہت عرصے سے پتا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ بولنے میں تو آپ ٹون بدل کر بات کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن لکھنے میں کیسے آئے؟ لکھنے میں اثرات نصوں سے نہیں آیا کرتے. عربی زبان کی بلاغت یہی ہے کہ اس کے اندر ایسے ایکسپریشن موجود ہیں کہ جو بات کی گہرائی تک لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قد کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرے اور فالتو نہ اس کو سمجھا کرے. قد نعلم، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں اور برابر جانتے ہیں، کبھی بھی نہیں بھولے، یہ سب ہمارے علم میں ہے. کیا؟ انہ، بے شک بات یہ ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں. یہ لوگوں کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، آپ کو غمگین کرتی ہیں. کون سی بات؟ جو آپ کو جھٹلانے کی تھی، آپ کو ساحر و مجنون کہنے کی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی آپ کے دنیاوی معاملات میں آپ کو جھوٹا کبھی نہیں کہا، لیکن جو ہی آپ دین کی بات کرتے تو فوراً آپ کو جھٹلا دیتے. اب ایک شخص جسے آپ بچپن سے جانتے ہوں کہ یہ سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب وہ آپ کو اللہ اور آخرت کے بارے میں بتائے تو آپ اس کو جھوٹا کہنے لگ جائیں، تو آپ کو سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. ایک جھوٹے شخص کو جھوٹا کہا جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا، لیکن ایک سچے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی، جیسے بالکل ایک سفید چادر کے اوپر ایک داغ بہت نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسی جھوٹی الزام تراشی بہت دکھ دیتی. مثلاً اگر آپ قصور وار ہوں اور کوئی آپ کا قصور آپ کو یاد دلائے تو چونکہ آپ اندر شرمندہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو اتنا نہیں محسوس کرتے، اس وقت کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کی غلطی بھی نہ ہو، آپ کا قصور بھی نہ ہو اور پھر آپ کو بلیم کیا جا رہا. تو دل کی یہ کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب معلوم تھی. ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں، اور آپ تسلی رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تعلیم اتاری ہے، جو احکامات دیے ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یجحدون کا لفظ جو ہے جیم شے دال سے ہے، جہدہ کا معنی ہے دل میں جس چیز کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یعنی دل آپ کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے آپ اس کو نہیں مانتے، یعنی جس چیز کی نفی ہو اس کا اثبات کرنا، جس کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یہ الٹ ہونا. فرمایا کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں ہو رہی بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ایک دفعہ ابو جہل نے آپ سے مصافحہ کیا، بہت بدترین دشمنوں میں سے تھا آپ کے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہو، یعنی ویسے تم ان کے دشمن ہو، پھر جا کے ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ خدا کا سچا رسول ہے. مانتا وہ بھی تھا لیکن تکبر ماننے نہیں دے رہا تھا. ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، کہنے لگا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो तुम लाए हो उसको नहीं मानते, उसका इनकार करते हैं। यानी खुदा की तरफ से जो कलाम तुम लाए हो ये नहीं मान सकते। एक मरतबा तन्हाई में भी किसी से कहा, यानी ये लोग आपस में फिर बैठ के बातें करते थे कि तुम्हारा क्या ख्याल है। आप देखे ना कुरान पाक में बार बार आया है कि कुरान की तालीम आने के बाद लोगों के दिलों में एक इज्तराब आमेज शक पड़ गया, बेचैन करने वाला शक पड़ गया कि हम इस किताब को माने या ना माने। हर शख्स एक कंफ्यूजन में था। फिर कुछ लोग तो अपने की तरफ से आवाज सुनकर फौरन मान जाते, और जो नहीं मानते वो आपस में बैठ के डिस्कस करते, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो कुछ कह रहा है ये सच है, इसकी कुछ हकीकत है। छुप छुप के आपके मुंह से कुरान सुनते, रातों के अंधेरे में आपके पास जाकर सुना करते थे। अच्छा, और फिर आपस में कहते थे कहता तो सच है, ऐसा कलाम तो कहीं नहीं सुना। तो तन्हाई में भी एक दफा अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम वो सच्चे हैं, लेकिन हम मुनाफ के बेटों के कब ताबेदार थे जो अब ताबेदार बने। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और इनके खानदान में एक वाहम रकाबत थी, जैसे चचा के बेटों में आमतौर पर होती है ना, रिश्तेदारों में आमतौर पर होती है, कजिन में या करीब के रिश्तों में, कि आपस में एक बिना वजह का मुकाबला बाज़ात रहता है। और आगे भी आप देखेंगे कि इसकी मजीद तफसील मिलेगी कि मुनाफ के बेटों की बात हम क्यों नहीं मानते। अच्छा चलिए, वो तो ऐसा करते ही थे, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें थोड़ा सा, खुद से रिलेट करें, हम क्या करते हैं? आज भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मानते हैं ना, आप पर ईमान लाते हैं, आपसे मोहब्बत के दावे करते हैं, आपकी मदद और सलाह करते हैं, आपकी विलादत के दिन में ईद मनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन जब आपकी बात पर अमल करने का वक्त आता है फिर क्या करते हैं? आपकी तालीम के साथ क्या करते हैं? अबू जहल भी कहता है आप सच्चे हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं, मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो आप बताते हैं ये नहीं मान सकते। हम भी क्या कर रहे हैं? हम आपसे मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन ये जो आप हमको तालीम देते हैं ना कि सुन्नत के मुताबिक ये भी करो और ये भी करो, ये सब बड़ा मुश्किल आज के दौर में, ये नहीं कर सकते। अबू जहल की रीजन खानदानी थी, सरदारी का मसला था, आना का मसला था, कुछ और मसला था, हमारी रीजन कुछ और है। हमें दुनिया का खौफ है, हम मॉडर्न होने की फिक्र में है, और वट एवर रीजन हम सबको सोचना चाहिए इस वक्त। और दफा औकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सही हदीस को पीछे करके औरों की बातों को आगे ले आते हैं, दफा औकात आइम्मा के अकवाल को आगे ले आते हैं, सही हदीस को पीछे कर देते हैं, क्योंकि हम भी अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक दीन को चलना चाहते हैं। दफा औकात हम अन्ना का शिकार होते हैं, इसलिए हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ले पाते हैं। आज के दौर में खुद मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं हम कुरान को तो मानेंगे हदीस को नहीं मानेंगे, तो फिर वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहते हैं? अब जरा दोबारा इस आयत को सुनिए, قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون। ये आपकी बात नहीं मानते तो ये दरअसल आपका इनकार नहीं, ये तो अल्लाह का इनकार है, अल्लाह के अहकामात का इनकार है। क्योंकि सुन्नत कहाँ से आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी मर्जी की बातें बताई है? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा। आप ख्वाहिश नफ्स से बात नहीं करते, ये सब कुछ बजरिए वही आप पर भेजा जाता है, सर तसल्ली दी जा रही है। वलकद कुज्जिबत रुसुलुम मिन कब्लिक, अलबत्ता तहकीक आपसे पहले कई रसूल झुठलाए गए, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात न मानी। फसबरु, तो उन्होंने सब्र किया, अलामा कुद्दिबु, उस पर जो वो झुठलाए गए, वो उर्दू, और वो अजियत दिए गए, तकलीफ दिए गए, हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई, क्योंकि अल्लाह ने भेजा था उनको, तो फिर अल्लाह ही दिफा करने वाला है, अल्लाह ही मदद करने वाला है। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, और अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप भी इनकी परवाह न करें जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ ہوا کہ آپ کے جھٹلانے والے آپ ہی کے مددگار بن گئے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. اللہ کے کلمات نہیں بدلے جاتے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے وہ قوانین ہیں جو حق کو باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ایمان لانے والوں کو وہ آزماتا ضرور ہے. کیا قانون ہے؟ کہ جو اس کا نام دے گا, جو اس کے راستے پہ چلے گا, اس کے لیے آزمائش ضرور آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے آزمائے بغیر جنت دے دی جائے. سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے؟ یعنی ان کا صرف اتنا کہنا ہی کافی ہو جائے گا کہ وہ ایمان والے ہیں؟ وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی ایک شخص کے سامنے اسلام کا راستہ, دین کا راستہ کھلتا ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آؤ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اب جو ہی وہ عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے, ساری دنیا کی مخالفت مول لیتا ہے, ہر شخص اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسا وقت انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک فیصلہ ہونا ہوتا ہے, یا تو یہ شخص لوگوں کے ڈر سے دین سے پھر جائے گا, واپس پلٹ جائے گا, یا پھر یہ دین پر ہر مشکل کے باوجود ثابت قدم رہے گا. کیونکہ اللہ کو جھوٹے لوگوں کو بھی الگ کرنا ہے اور سچوں کو بھی الگ کرنا ہے. دیکھیں نا, مثلاً آپ یہ تھوڑا سا امیجن کریں, ایک بلند مقام پہ بہت خوبصورت باغ ہے. ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایسا اور ایسا باغ ہے اس پہاڑ کے پیچھے, کون کون چلے گا اس میں, کون کون وہاں جانا چاہتا ہے؟ سب لوگ چاہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلے سیر پہ, ٹرپ پہ, ہم سب جانا چاہتے. پھر ان سے کہا جاتا ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ اور یہ قیمت ادا کرنی ہے. تو اس میں کچھ لوگ تیار ہو جاتے. ہمیں باغ دیکھنے کا شوق ہے, جو چاہے قیمت ادا کرنی پڑے. ہمیں پیدل لے جانا چاہے تو ہم پیدل چلیں گے, سانس پھولے, پسینہ آئے, بھوک لگے, پیاس لگے, گرمی لگے, دھوپ لگے, ہم چڑھیں گے. پیسہ چاہیے دیں گے, کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے تو چھوڑیں گے, لیکن ہمیں اس باغ تک پہنچنا ہے. اور کچھ لوگ کہیں نہیں, ہم کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے, بس ہمیں آنکھیں بند کر کے, کھل جا سم سم کر کے, ایک تلسماتی معجزاتی الفاظ کے ذریعے وہاں پٹھا دے اٹھا کے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں. ابھی تو جو اپنی چاہے مرضی کرے, موت آ کے دبوچے, جب آنکھیں کھولے تو آگے جنت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. جنت انتہائی قیمتی جگہ ہے, اس کی قیمت ادا کرنا ہے آپ کو. اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے, اس کے لیے آپ پر امتحان آنا ہے, اور وہ آ کر رہے گا, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ کا یہ طریقہ ہے, اس قانون میں, اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی دوسرا. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا, کچھ لوگ تو مان گئے اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا اور شدید قسم کی مخالفت کی. پیغمبر نے مخالفت کے باوجود کام نہیں چھوڑا, چلتے چلے گئے. تکلیفیں اور دکھ اٹھاتے چلے گئے، ان کے ساتھ ملنے والوں کو بھی تکلیفیں آئیں، وہ بھی ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مخالفین بھی ہمدرد ہو گئے اور یوں قافلہ بڑھ گیا اور بالآخر کامیابی نصیب ہوئی. اب ساری تمہید کی روشنی میں آیت کو دوبارہ پڑھیے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور البتہ تحقیق آ چکی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں، اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، مشکلات کے بعد کیا مدد آئی، آئی. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس پر آزمائش نہ آئی ہو، اور کون ایسا ہے جس کے لیے اللہ کی مدد پھر نہ آئی ہو. قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات سے، لیکن ہم جلد باز لوگ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے ہم اللہ کا نام لیں اور لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں. دین کی دعوت، اسلام کی تبلیغ مداری کا کھیل نہیں، یہ ایک سنجیدہ کام ہے. اس قافلے میں شوق و ذوق سے شریک ہونے والے اسی وقت اللہ کی مدد پاتے ہیں جب راستے کی مشکلات کو برداشت کریں، اور جو راستے کی تکلیف پر واپس پلٹ جائے وہ اپنا ہی خسارہ کرتا ہے، اپنا ہی نقصان اٹھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، خود اس قافلے میں شریک ہو گیا. یعنی اگر بڑے بڑے مخالف خود ختم بھی ہوئے تو ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا. طائف والوں نے جو آپ کو پتھر مارے اور آپ نے صبر کیا، تو انہی کی اولاد میں سے پھر ایسے لوگ نکلے. محمد بن قاسم بھی انہی کی اولاد میں سے تھا، طائف والوں میں سے تھا محمد بن قاسم، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. اس لیے جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور تکلیفیں اٹھا کر، بھوک اور پیاس اٹھا کر، لوگوں کی باتیں سہ کے ثابت قدمی دکھانی ہوگی. ورنہ جنت کسی کو مفت میں نہیں ملا کرتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان والے ہیں، بس آزمایا نہ جائے گا؟